बुध 2 जुलाई की सरबीन के साथ महाबारा सफदर का सलाम। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों को वसी इख्तियारात देने वाला तहफ्फुज़े पाकिस्तान कानून नाफ़िज़, मगर पुलिस के एक साबिक अफसर ने कानून को नाकाफी करार दिया।
अगर हम समझते हैं कि इससे ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाली बात है, ये नहीं हो सकेगा जब सारे निजाम को इम्प्रूव नहीं करेंगे।
तफसील खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। पाकिस्तान की पार्लियामान ने मुल्क में दहशतगर्दी से निमटने के नए कानून प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान यानी तहफ्फुज़ पाकिस्तान बिल 2014 को आज कौमी असेंबली में भी मंजूर कर लिया है। ये बिल 2 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। इस्लामाबाद से नौशीन अब्बास।
इस कानून के तहत 15 ग्रेड से ऊपर के किसी अफसर को जदूली जराइम में मुलव्वस किसी मशकूक शख्स पर गोली चलाने का इख्तियार होगा और किसी की मौत वाक़े होने की सूरत में उसकी अदालती तहकीकात लाजमी करार दी गई है। मोबाइल फोन के राब्तों को भी बतौर शहादत पेश किया जा सकेगा। ऑर्डिनेंस में कई जराइम को जदूली जराइम करार दिया गया है, जिनमें आतिशजनी, खुदकुश धमाके, महकमाए सेहत के अरकान का कत्ल, दिफाई और मवासलाती तनसीबात पर हमले वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा अब कोई भी इदारा 60 दिनों तक किसी मशकूक शख्स को तहकीकात के लिए कैद खाने में रख सकता है, जबकि जरूरत पड़ने पर अदालतों को उन कैद खानों का निगरानी करने का हक हासिल होगा।
अफगानिस्तान में हुक्काम का कहना है कि काबुल में फौज की एक बस पर खुदकुश हमले में 13 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में 8 अफगान एयरफोर्स के अहलकार भी शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक इस हमले में 13 फौजी और 14 शहरी भी जख्मी हुए हैं। काबुल से सैयद अनवर।
अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि हलाक होने वालों में 6 अहलकार अफगान एयरफोर्स के बंदे हैं। हुक्काम के मुताबिक इस हमले में हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद बढ़ सकती है। ये हमला आज सुबह 7 बजे काबुल यूनिवर्सिटी के करीब उस वक्त पेश आया जब इलाके से आर्मी की मिनीबस गुजर रहा था। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है।
अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात के उम्मीदवार अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने BBC को बताया है कि वह इंतखाबात के नतायज का एहतराम करेंगे अगर उनके हरीफ को फतह हो जाए तब भी, लेकिन ये साबित होना चाहिए कि इंतखाबात शफाफ थे। अब्दुल्ला अब्दुल्ला और उनके हरीफ अशरफ गनी एक दूसरे पर इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाते रहे हैं। भारत ने अमेरिका के कौमी सलामती के इदारे NSA के जरिए अपने हुक्मरान जमात BJP की जासूसी के खिलाफ अमेरिका से एहतजाज किया है और उससे कहा है कि वह मुस्तकबिल में मुल्क की सियासी जमातों की जासूसी करने से बाज रहे। जफर सैयद।
BJP की हुकूमत ने दिल्ली में मामूर अमेरिका के एक आला सफारतकार को तलब किया और उन पर जासूसी के मामले पर अपना मौकिफ जाहिर किया। भारत ने कहा कि किसी फर्द या किसी भारतीय तंजीम या इदारे की जासूसी कतई नाकाबले कबूल है। हुकूमत ने अमेरिका से ये यकीन दहानी भी चाही है कि अमेरिका मुस्तकबिल में इस किस्म की जासूसी का मर्तकब नहीं होगा। अमेरिकी सफारतखाने से रब्ता करने पर एक तर्जुमान ने BBC को बताया कि मुसलमा उसूल के तहत अमेरिका अपने मेजबान मुल्क से होने वाली सफारती बातचीत पर कोई तबसरा नहीं करता।
मशरकी यरूशलम के एक फलस्तीनी नौजवान की मस्क शुदा लाश बरामद होने के बाद फलस्तीनी नौजवानों और इसराइली बलवा पुलिस के दरमियान तसादुम की इत्तला है। पुलिस ने फलस्तीनी नौजवानों पर गैस और रबर की गोलियां फायर की हैं। 17 साला मोहम्मद अबू खादिर के घर वालों का कहना है कि उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया जब वो फजर की नमाज के बाद मस्जिद से घर वापस आ रहे थे। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नतन्याहू का कहना है कि कत्ल नाकाबिले नफरत अमल है। इराकी वजीर आजम नूरी अल मालिकी का कहना है कि शिद्दत पसंद तंजीम दाइश का इस्लामी खिलाफत कायम करने का ऐलान पूरे खित्ते के लिए खतरा है। नूरी अल मालिकी ने कहा कि वो उन सुन्नी कबीलों के लिए माफी का ऐलान करने के लिए तैयार हैं जो बगावत में शामिल थे, लेकिन इसमें वो लोग शामिल नहीं जिन्होंने खून बहाया है। उन्होंने कुर्द रहनुमाओं के कुर्द खुद मुख्तार खित्ते का कंट्रोल हासिल करने को भी मुस्तरद किया और कहा कि किसी को मौके से फायदा उठाने की जरूरत नहीं। उधर आलमी इदारे सेहत के सरकर्दा रहनुमा ने साइंसदानों की बरादरी से अपील की है कि वो एबोला वायरस से निमटने के लिए खातिर ख्वाह तहकीक करें। मगरबी अफ्रीका के वज़राए सेहत के इजलास से खिताब करते हुए आलमी इदारे सेहत के अफ्रीका के डायरेक्टर लुइस गोमे सेम्बो का कहना था कि डॉक्टरों को इन इमराज के बारे में ज्यादा मालूम होनी चाहिए ताकि वो इनका बेहतर इलाज कर सकें। एबोला वायरस से अब तक कम अज़ कम 450 अफराद हलाक हो चुके हैं। پاکستانی کوہ پیما بہن بھائی سمینہ بیگ اور مرزا علی نے امریکی ریاست الاسکا میں 6168 میٹر بلند چوٹی ماؤنٹ میکنلی سر کر کے اس پر پاکستانی پرچم لہرا دیا ہے۔ اپنے فیس بک پیغام میں مرزا علی نے خوشی کا اظہار کیا کہ وہ اور ان کی بہن دنیا کی 7 چوٹیوں میں سے 6 سر کر چکے ہیں۔ دونوں بہن بھائی دنیا بھر میں مہم جو پر مبنی سفارتکاری پر نکلے ہوئے ہیں، جسے ارجنٹائن، انڈونیشیا، نیپال، روس اور امریکہ کے سفارت خانوں کا تعاون حاصل ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے
فیورٹ ٹیمیں اسپین اور برازیل ہیں، سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ان میں ارجنٹینا اور جرمنی کی ٹیم ہے۔
فٹ بال تو فٹ بال ہے، فینس تو دیکھیں گے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہانما میں اور پھر جمعے کی ہی رات سیرپین میں بھی۔
حالات حاضر کا پروگرام سیروین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، کیا آپ کو اس میں کوئی دلچسپی ہے کہ سابق سوویت یونین کے انہدام سے پہلے یعنی کمیونزم کے دور میں سوویت خاندان کیا خریدا کرتے تھے؟ ہماری ویب سائٹ نے کچھ نئی تصاویر شائع کی ہیں جو لندن میں روسی آرٹس اور ڈیزائن کی گیلری میں منعقد ہونے والی نمائش سے حاصل کی گئی ہیں۔ ویب سائٹ کے پہلے ہی صفحے پر دیکھیے اور وہاں اور بھی کئی دلچسپ فیچر آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے اور اہم موضوع کی جانب کہ پاکستان میں آج قومی اسمبلی نے دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ایک نئے قانون کی منظوری دی ہے۔ ایوان بالا یعنی سینٹ اس کی پہلے ہی منظوری دے چکا ہے، جس کے بعد یہ قانون آج سے ملک بھر میں نافذ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے گزشتہ کئی ماہ سے مجوزہ بل پر پارلیمان اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے فورمز پر قانون کی کئی شقوں پر بحث اور مباحثہ ہو رہا تھا۔ ہم آج پروگرام میں اس قانون کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ نیا قانون ملک سے دہشت گردی کے خاتمے میں کتنا مؤثر ثابت ہو سکے گا۔ ملک کی زیادہ تر سیاسی جماعتیں اس امر پر متفق تھیں کہ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سخت قوانین کی ضرورت ہے۔ تاہم قومی اسمبلی میں تحفظ پاکستان بل 2014 کی منظوری کے لیے رائے شماری کے وقت تحریک انصاف نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، جبکہ جماعت اسلامی نے اس کی کھل کر مخالفت کی۔ اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ۔
قومی اسمبلی کا ایک روزہ خصوصی اجلاس آج اسپیکر سردار آیا صادق کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی زاہد حامد نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے تحفظ پاکستان بل ترامیم کے ساتھ دوبارہ منظوری کے لیے ایوان میں پیش کی۔ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، ایم کیو ایم نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور عوامی مسلم لیگ نے بل کی حمایت کی، جبکہ جماعت اسلامی نے مخالفت اور تحریک انصاف نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ وفاقی وزیر زاہد عامد کے مطابق منظور ہونے کے بعد بل کا نفاذ فی الفور پورے ملک میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ترمیمی بل کے تحت اب گریڈ 15 سے کم کسی آفیسر کو کسی مشکوک شخص پر گولی چلانے کا اختیار نہیں ہے۔ گرفتار ملزمان سے پولیس اور مسلح افواج کو تحقیقات کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، جبکہ ملزمان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عدالت میں جانے کی اجازت ہے۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شام محمود قریشی نے وزیرستان آپریشن کی حمایت اور بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا،
ہم اس آپریشن میں پاکستان کی کامیابی کے خواہش مند ہیں، ہم پاکستان کے تحفظ میں اتنے ہی آپ کے ساتھ ہیں جتنے کہ آپ ہوں گے، ہم آپ کی نیت پر بھی شک نہیں کر رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس شکل میں یہ آج بھی قانون لایا گیا ہے، ہم ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس میں آپ کے لیے بلا وجہ روڑے نہیں اٹکانا چاہتے، ہم اس شکل میں اس بل کی تائید بھی نہیں کر سکتے۔
متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمانی لیڈر فاروق ستار نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تمام سیاسی جماعتیں فاق فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔
آج جب پاکستان حالت جنگ میں ہے، افواج پاکستان شمالی وزیرستان اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے، پاکستان کو دہشت گردوں سے نجات دلانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔
جماعت اسلامی کے صاحبزادہ طارق اللہ نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا،
دہشت گردی کسی بھی شکل میں ایک گناہ جرم ہے، لیکن دہشت گردی اور خوف پیراست پلانے کے نام پر ایک بھی معصوم انسان کا نشانہ بنایا جانا بھی اتنا ہی گناہ جرم ہے۔ جی،
عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے بل کے منفی استعمال کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
بطور احتجاج اس کی حمایت کروں گا، میں خود اس کا ڈسا ہوا ہوں اور تاریخ کے لیے یہ میں سکوپ چھوڑتا ہوں کہ کل اس قانون کے تحت کتنے لوگ بعد میں سزا ہوں گے۔
پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر اور قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے بل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان مذاکرات کے بعد 21 کے قریب ترامیم پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔
یہ بل پہلے 3 سال تک تھا، اب یہ بل 2 سال تک ہے، ہم اس کو واچ کرتے رہیں گے کیونکہ اس وقت قوم جو ہے وہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہے اور افواج پاکستان کو اس ملک کے عوام کی یکجہتی اور اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً اس ہاؤس نے پہلے بھی اور آج بھی اور آگے بھی اپنے افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔
یاد رہے کہ 2 روز قبل سینٹ یا ایوان بالا بھی اتفاق رائے سے تحفظ پاکستان بل کی منظوری دے چکی ہے۔ ایوب ترین، بی بی سی اسلام آباد۔
اور جیسا کہ آپ نے ابھی اس رپورٹ میں سنا، تحفظ پاکستان قانون سینٹ میں 21 ترامیم کے ساتھ منظور کیا گیا تھا۔ تاہم ترامیم کے بعد بھی انسانی حقوق کی کچھ تنظیموں اور بعض قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بل میں ابہام کی وجہ سے خدشہ ہے کہ اس کے استعمال سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بل میں کیا ترامیم کی گئیں اور اب بھی بعض حلقے اسے مبہم کیوں کہہ رہے ہیں، یہ بتائیں گی اسلام آباد سے ارم عباسی اپنی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان کے نواحی علاقے کی ایک رہائشی میمونہ 4 برس سے اپنے لاپتہ شوہر کا انتظار کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق پاکستانی فوج کے چند اہلکار نے گھر میں چھاپہ مارا اور ان کے شوہر کو حراست میں لے لیا، مگر ان کے شوہر کا جرم کیا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ کچھ عرصے پہلے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے میمونہ نے بتایا کہ کیسے ان کے شہر کو غیر قانونی حراست میں لیا گیا۔
بڑا مین گیٹ انہوں نے کہا کہ کولو، ہم نے مین گیٹ کھولا، وہ ادھر اندر آئے اور وہ کچھ لوگ جو ہے آرمی والے وہ دیواروں پہ چڑھائے اور کچھ لوگ جو تھے وہ سیدھے یعنی تمام گھر کے دونوں راستوں سے گھر میں گھس گئے۔ میرے شوہر کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور بچوں نے جب ان کو دیکھا کہ چچا کے ہاتھ بندھے ہوئے تو سب رونے لگے اور چیخنے لگے، تو آرمی والے اس پہ چلائے کہا کہ اپنے گھر سے بچوں کو کسی اور جگہ بھیج دو باہر۔ تو ہم نے کہا کہ بچوں کو کدھر بھیج دے، تو پھر کہا کہ ایک جگہ ہو جاؤ۔ آرمی والے نے بچوں پہ وہ مطلب اس کو بہت زیادہ وہ ہراسا کیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے پانی مانگا، میں اس کو پانی دینے کے واسطے اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو ایک آرمی آفیسر مجھ پہ چلایا اور بندوق تانی کے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ اس کے بعد وہ ان کو اور ہمارے دو دیور تو ان کو ساتھ لے کر گئے۔
میمونہ نے ریاست سے سوال کیا،
انسان خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے نا کہ کس طرح ایک انسان کا ایک زندہ جیتا جاگتا انسان اپنا سر کا سایہ جو ہے وہ اس سے دور ہو جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ دن رات اسی انتظار میں کہ آج آ جائیں گے کل آ جائیں گے، آج آ جائیں گے کل آ جائیں گے، یہ 3.5 سال اسی طرح گزر گئے۔ اگر وہ کچھ کرتے تو ہمیں تسلی ہوتی کہ ہاں کسی طرح مطلب کوئی مشکوک وغیرہ کام کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے مطلب تو ان کو اٹھایا گیا ہے تو اس کو اپنی کیے کی سزا ملی گی۔ لیکن جب کوئی جرم ہو تو بتائیں انسان کس چیز پہ صبر کرے، ہم کہ کس وجہ سے ہم یہ سزا کیوں بھگت رہے ہیں، اس کو تو وہاں مل رہی ہے لیکن ہمیں ادھر مل رہی ہے۔
حکومت نے غیر قانونی حراستوں کے لیے ضابطہ اخلاق بنانے کی کوشش کی مد میں تحفظ پاکستان بل کے ذریعے سیکیورٹی فورسز کو مزید اختیارات دے دیے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے اختیارات میں اضافے کے اس بل پر سیاستدانوں میں بہت لہدے ہوئی، جس کے بعد پہلے سینٹ نے 21 ترمیم کے بعد اس کی منظوری دی تو آج پارلیمان نے۔ ان 21 ترمیم میں شامل ہے کہ اب 15 گریڈ سے کم کے افسر کے پاس دیکھتے ہی گولی مارنے کا اختیار نہیں ہوگا، جبکہ سیکیورٹی فورسز کو اختیار ہے کہ وہ 90 کی بجائے اب 60 دن تک بغیر کسی ثبوت کے کسی بھی مشکوک شخص کو حراست میں رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ قانون پاکستان کے تمام علاقوں میں لاگو ہوگا، مجوزہ مسودے میں حکومت کو یہ حق حاصل تھا کہ اس قانون کے نفاذ کو ملک کے کسی مخصوص خطے کے لیے محدود کر دیں۔ نئے بل میں حکومت کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ بعض قانونی ماہرین اس ترمیم کو ایک مسئلہ بتاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے قانونی ماہر احمد بلال صوفی نے کہا
کہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کانفلکٹ زون اسپیسیفک قانون ہونا چاہیے، بیکاز اس میں یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ اسے کچھ ٹیریٹریز پہ اپلائی کریں گے، کچھ پہ نہیں اپلائی کریں گے، تو اس فلیکسیبلٹی کو استعمال کرنا چاہیے صرف کانفلکٹ زون تک۔ اگر کانفلکٹ زون سے باہر اس کو اپلائی کریں گے تو یہ ایکچولی لا آف وار ہے، کہ آرمڈ کانفلکٹ کو ریگولیٹ کرنے کا قانون ہے بنیادی طور پر. اس میں اینیمی کا کانسیپٹ ہے, ایلین اینیمی کا کانسیپٹ ہے. جو لوگ آئیڈیولوجیکلی ایلینیٹ ہو گئے ہیں ریاست سے, ان کو بھی اینیمی کے طور پر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے ایشوز ہیں, یہ کانفلکٹ زون کے متعلقہ ہیں. اگر اس کو آپ عام زندگی میں اپلائی کریں گے تو پھر یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتا ہوا نظر آئے گا.
نئے قانون کو صرف 2 سال تک نافذ العمل رکھا جائے گا. گزشتہ قانون میں بغیر وارنٹ کے تلاشی لینے اور گرفتاری کرنے کی اجازت تھی. اس قانون میں یہ اجازت ہے, تاہم ایسی صورت میں متعلقہ اہلکار کو 2 روز کے اندر اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کو مطلع کرنا ہوگا. تاہم ان ترمیم کے باوجود بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کے علاوہ بعض قانونی ماہر اس بل کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. اس بل کے مبہم ہونے سے متعلق بی بی سی سے بات کرتے ہوئے قانونی ماہر احمد بلال صوفی کا کہنا تھا,
اس کا اوور رائڈنگ افیکٹ دے دیا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزسٹنگ لیگل کولاج آف لاز ہیں جو ٹیررزم سے متعلقہ ہیں, چاہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, چاہے ایکسپلوزیو ایکٹ ہے, سی آر پی سی ہے, ان تمام کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ڈسپلیس کر رہا ہے یہ قانون. سو کیا یہ ڈسپلیسمنٹ ٹیمپرری ہے؟ کیا یہ ڈسپلیسمنٹ اس حد تک کہ جن لوگوں کو آپ پروسیکیوٹ اس قانون کے نیچے کریں گے تو آپ کو اس قانون کا کو عمل درآمد رکھنا پڑے گا ٹل سچ ٹائم پروسیکیوشن ختم نہ ہو جائے, یا کیا آپ اے ٹی اے کے نیچے لوگوں کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہیں؟ یہ باتیں اس میں کلیئر نہیں ہیں, اور یہ کنفیوژن جو ہے یہ لا انفورسمنٹ کے حوالے سے سیریس ایشوز ریز کر سکتی ہے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں جہاں لاپتہ افراد سے متعلق پہلے ہی بے لگام سیکیورٹی فورسز کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں, وہیں تربیت کے بغیر مزید اختیارات دینے والے اس بل کے نفاذ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافے کا خدشہ ہے. ارم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
قانون میں ابہام موجود ہیں اور اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. تاہم معروف قانون داں اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن آسما جہانگیر کہتی ہیں کہ موجودہ مخصوص حالات میں ترامیم کے بعد قانون پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے.
بات یوں ہے کہ یہ پہلے جو ایک بل آیا تھا یا آرڈیننس آیا تھا اس سے بہت بہتر ہے, کیونکہ پہلا والا آرڈیننس جو تھا اس نے تو مکمل طور پہ سیکیورٹی فورسز کو یہ اجازت دی رکھی تھی کہ وہ جو مرضی چاہیں کریں, اور ان کو قانون کے تحت اس کی صفائی اور اس کو وائٹ واش کر دیا جائے گا. پہلے لا کے مطابق یہ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے لا میں جو پریونٹیو ڈیٹینشن کی طریقہ کار تھا وہ آئین کے آرٹیکل 10 ہے اس کے برخلاف تھا, وہ دے ہیو ٹیکن کیئر آف دیٹ. اور جو ہمارے ملک میں حالات ہیں, اگر ہم ایک آرمی آپریشن اس نوعیت کا کرتے ہیں جس نوعیت کا اب کرنا پڑے گا ہمیں اور کر رہے ہیں, تو وہ بغیر قوانین کے, اس قسم کے قوانین کے ہو نہیں سکتا. مگر اس سے زیادہ جو میں بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ نہایت اہم ہے اور جو روز ہمارے بار ایسوسیشنز میں ہوتی ہیں, کہ آپ جتنے مرضی قوانین بنا لیں, یعنی ہمارے ملک میں ٹیررزم قانون بنا, اس کے بعد ایک اور بنا, پھر تیسرا بنا, پھر چوتھا بنا, جب تک آپ پورا کرمنل جسٹس سسٹم اس کو صحیح نہیں کریں گے, جب آپ وٹنس پروٹیکشن نہیں دیں گے, جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ آخر میں مجرم نے چھٹنا ہے اور ہمیں انصاف نہیں ملنا, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی آپ قوانین بنا دیں ان کا فائدہ کم اور ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے.
اچھا, تو یہ تو آپ تو پھر آسما صاحبہ پورے ایک سسٹم کی بات کر رہی ہیں جو یقیناً بہت درست ہے اور اس پر بھی بات ہوگی آگے, لیکن اگر اسی قانون پہ دوبارہ فوکس کریں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ زیادہ سخت نہیں ہے, لیکن جو موجودہ پاکستان میں خوفناک قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے, کیا اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سیکیورٹی اداروں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جاتے تاکہ دہشت گردی کو ختم کیا جا سکتا؟
بات یوں ہے کہ دنیا بھر میں جب آپ سیکیورٹی فورسز کو کھلے ہاتھ بالکل چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ حال ہوتا ہے جو کہ سری لنکا میں ہوا, اور آج تک دنیا جو ہے ان کے پیچھے پڑی ہے اور ان سے یہ پوچھ رہی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا, کوئی انویسٹیگیشن کری جائے, کچھ انکوائری کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی فورسز جب باہر نکلی ہوتی ہیں, اور یہ ایک لازم اور ایک فطری بات ہے, جن کو اپنی زندگی کا خطرہ ہوتا ہے ان کو ایک ٹیمپٹیشن ضرور ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فائر پاور استعمال کریں. جب تک قوانین ان کے ہاتھ نہیں باندھتا یا ان کو اس چیز کا خوف اور ڈر نہیں رہتا, ایک ریسٹرینٹ نہیں رہتا کہ ہم بے گناہ کو نہیں مار سکتے ہیں, صرف اپنی جان بھی بچانے کے لیے بھی ہم نہیں مار سکتے ہیں, ہمیں صرف انہی کو ٹیک آن کرنا ہے جو کہ ملٹنٹس ہیں, اور یہاں پہ انہوں نے کئی ان کی تشریح کی ہے اینمی ایلین کا ہے، ملٹنٹس کا ہے، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایک فیئر وار ہو سکتی ہے. اور ہمارے ملک کی جو آرمیز ہیں، جو نیشنل آرمیز ہوتی ہیں، وہ نان اسٹیٹ ایکٹر کی طرح بے باک نہیں ہوتی، وہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہیں، قانون پہ اکاؤنٹیبل، سول پاپولیشن کی اکاؤنٹیبل. اور یہ قوانین سب سے زیادہ ضروری اس لیے بننا ہے کہ ایک کانفلکٹ سچویشن میں آپ کو سویلین پاپولیشن کی پروٹیکشن کے لیے بنانا ہے. اگر ہم یہ سوچ کے بنائیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، تو پھر ان قوانین کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سوچ کے بنائیں کہ دھنا دھن مست کلندر ہو جائے اور جو سیکیورٹی فورسز چاہیں وہ کر دیں، اور ہمیں اپنی سویلینس کی پروٹیکشن کے لیے کوئی قوانین نہیں چاہیے، پھر ہم ان کو سخت سے سخت قوانین، کھلے قوانین دیں جس میں وہ جو مرضی کریں. مگر دیکھیں، یہ صرف ایک عام انسان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی سیکیورٹی فورسز کے انٹرسٹ میں ہے کہ ان کو ایک لیگل فریم ورک ملے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں ان کے پاس نہ لیگل فریم ورک ہو اور وہ جب کوئی کام کریں تو ان کے اوپر کوئی خدا نخواستہ ایسی تہمتیں لگیں یا ان کو اس کا اکاؤنٹیبل بنایا جائے، جو کہ ان کے لیے بڑا ڈی مورلائزنگ ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں اس حساب سے ایک بیلنسڈ قانون ہے.
یہ تھی انسانی حقوق کی سرگرم علمبردار آسمہ جہانگیر، جن کی رائے ہے کہ تحفظ پاکستان قانون ایک متوازن قانون ہے. مگر سوال یہ ہے، بقول ان کے، کیا یہ متوازن قانون مؤثر بھی ہو سکے گا؟ پولیس کے ایک سابق سینئر اہلکار انسپکٹر جنرل افضل شگری نے اس سوال کا جواب قطعی نفی میں دیا. وہ کہتے ہیں کہ ملک میں انسداد دہشت گردی کے قوانین تو پہلے بھی موجود تھے، اصل مسئلہ قانون نہیں، اس پر عمل درآمد کا ہے. افضل شگری:
صرف قانون بنانے سے معاملات نہیں سنبھلتے، اس کو ایک امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں جو مسائل دیکھتا ہوں لا انفورسمنٹ کی، بنیادی طور پر انڈیپینڈنٹ کے ہیں، اور پھر عدالت میں ان کا ٹرائل، اور ٹرائل کے بعد ان کو سزائیں. عدالتیں جو ہے وہ سزا دینے میں ہچکچاتی ہیں، اس لیے کہ وہ پرانے ایویڈنس لا کے مطابق وہ چلتے ہیں، اور ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس ایویڈنس لا ہے اس کو بھی ری وزٹ کریں، اور ہم جہاں جہاں جو موجودہ قوانین ہیں ان میں ترمیم لائیں، بجائے اس کی کہ ایک نیا قانون لے کے آتے. اور آلریڈی ایسے پروویژنس ہیں جس سے کیا حالات پہ قابو پایا جا سکتا تھا.
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اب یہ قانون بنا ہے، یہ بھی اس پورے نظام کے بغیر بالکل غیر مؤثر ہوگا؟
کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے ہمارا سارا، جس میں میں بہت سے پلیئرز ہیں، میں عدالتی نظام کی جب بات کرتے ہیں، ہم صرف عدالتی نظام نہیں، یہ انصاف کا جو پورا نظام اور جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس میں پولیس ہے، اور اس کے علاوہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پھر اس میں پروسیکیوشن ہے، پھر اس میں جیل ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ریہیبلیٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور عدالتیں ہیں. میرا خیال ہے ان سب کو جب تک یہ ساتھ مل کر نہیں چلیں گی، جب تک یہ سب افیکٹولی رول پلے نہیں کریں گی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہوگی، بلکہ ہمیں مشکلات ہوگی.
تو شری صاحب، یہ جو قانون اتنی بحث اور مباحثے کے بعد اور پارلیمان سے پاس ہوا ہے، تو کیا اس قانون میں ان سب چیزوں کو پابند نہیں بنایا گیا کہ یہ تمام نظام جن کا آپ نے ذکر کیا، مثلا عدالتیں بھی صحیح طور سے اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کریں، جیلیں یا پولیس یا اور سیکیورٹی ادارے جو اس پورے کام میں شامل ہوتے ہیں، کیا وہ ان سب کو پابند نہیں بنایا جا سکا اس قانون کے ذریعے؟
اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میں نے بات کی ہے ان لوگوں سے جو پریکٹیشنر ہیں، جس میں پولیس بھی ہیں اور کچھ اور پروسیکیوشن کے لوگ بھی ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ پرانے قوانین جو ہے ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو کیس لاز آ جاتے ہیں، اور ان میں بہت سی ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے جب نیا قانون بناتے ہیں تو ایک نئے طریقہ کار سے ہم اس پہ کاروائی شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب آپ پیرل لا بناتے ہیں تو اس سے کنفیوژن ہوتا ہے، اور ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیں اپنی کارکردگی کو بہتر بننا چاہیے، جہاں پروسیجرز میں پرابلمس ہیں ان کو ڈیل کرنا چاہیے، موجودہ قوانین میں جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نیا قانون پاس ہوا ہے جس کو تحفظ پاکستان کہا جا رہا ہے، کیا اس سے بھی دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جا سکے گا جب تک کہ پورا نظام ترتیب نہ دیا جائے.
بالکل یہ بالکل یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جب نیا قانون آتا ہے جس طرح میں نے آپ سے عرض کی جو ایک پوائنٹ ویو بھی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں زیادہ آسانی اور سادگی ہو جاتی ہے کہ اس حد تک تو یہ بات میں ان کی مانتا ہوں. لیکن اوور آل اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ سوئچ آن اور سوئچ آف والی بات ہے یہ نہیں ہو سکے گا جب سارے نظام کو ہر پہلو کے اوپر نظر رکھ کے اس کو امپروو نہیں کریں گے. میرا خیال ہے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ پولیس اور پولیس کی انویسٹیگیشن اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, پروسیکیوشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور عدالتوں کو بھی ان کو ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے ججوں کو, اور یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ ان کو بہت ان کی تحفظ جو ہے وہ ان کا یقینی بنایا جائے ان کا اور گواہوں کا.
صرف قانونی نہیں پورا نظام بہتر ہونا چاہیے. یہ تھے سابق انسپکٹر جنرل پولیس افضل شگری. پاکستان میں تحفظ پاکستان قانون نافذ العمل, ہم نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور ہماری ویب سائٹ پر پہلی شہ سرخی بھی یہی ہے کہ دہشت گردوں سے نمٹنے کا قانون پارلیمنٹ سے منظور. آپ کسی بھی وقت یہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں. سیربین ابھی جاری ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبد الرشید شکور.
عالمی کپ فٹ بال کا پری کوارٹر فائنل مرحلہ مکمل ہو چکا اور 8 ٹیمیں کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. آخری 2 پری کوارٹر فائنل میچوں میں ارجنٹائن اور بیلجیم نے کامیابیاں حاصل کیں. ارجنٹائن نے سخت مقابلے کے بعد سوئٹزرلینڈ کو 1 گول سے شکست دی. یہ میچ مقررہ وقت پر برابر رہا. فاضل وقت ختم ہونے سے صرف 2 منٹ پہلے لیونل میسی کے پاس پر ڈی مریا کے گول نے ارجنٹائن کو کوارٹر فائنل میں پہنچا دیا. میچ کے بعد میسی کا کہنا تھا کہ وہ اس میچ میں خوف زدہ تھے کہ ان کی ٹیم گول نہیں کر پا رہی تھی اور کوئی بھی غلطی ارجنٹائن کو عالمی کپ سے باہر کر سکتی تھی. لیونل میسی کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ میچ کا فیصلہ پینلٹی ککس پر ہو. بیلجیم اور امریکہ کے میچ کا فیصلہ بھی فاضل وقت میں ہوا اور بیلجیم نے 2 گول سے کامیابی حاصل کر کے 28 سال میں پہلی مرتبہ کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی. اس میچ میں امریکی گول کیپر ٹیم ہاورڈ نے شاندار پرفارمنس دی اور حریف ٹیم کی گول کی 15 کوششیں ناکام بنا کر ریکارڈ بک اپنا نام درج کرا دیا. کوارٹر فائنل مرحلے کا آغاز جمعے سے ہوگا. پہلا میچ جرمنی اور فرانس کے درمیان ہوگا جبکہ دوسرے میچ میں برازیل کی ٹیم کولمبیا کا سامنا کرے گی. ہفتے کے روز ارجنٹائن کا مقابلہ بیلجیم سے اور ہالینڈ کا کوسٹا ریکا سے ہوگا. ومبلڈن میں غیر متوقع نتائج کا سلسلہ جاری ہے. عالمی نمبر 1 رافیل نڈال کو آسٹریلیا کے 19 سالہ نک کریوس نے 4 سیٹس میں شکست دے دی. کریوس کی عالمی رینکنگ 144 ہے. خواتین مقابلوں میں سرینا ولیمز کے بعد ماریا شیروپووا بھی ہار گئیں. بارسلونا اور لیورپول کے درمیان لوئس سوارس کے تبادلے کے سلسلے میں بات چیت آج سے شروع ہونے والی ہے. سوارس لیورپول کی طرف سے کھیلتے ہیں لیکن بارسلونا نے 80 ملین پاؤنڈ کے عوض انہیں حاصل کرنے کی پیشکش کر رکھی ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور. شمالی وزیرستان سے لاکھوں افراد نے ہجرت کی ہے. اس میں موسیقی کے ایک دلدادا بھی شامل ہیں جو اپنے اہل خانہ سے چھپ کر موسیقی سیکھتے تھے. کیسے یہ سنیے گا آگے چل کر. سیربین یہاں پر اپنے نصف کو پہنچا اور اب اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروق.
پاکستان کی پارلیمان نے ملک میں دہشت گردی سے نمٹنے کے نئے قانون تحفظ پاکستان بل 2014 کو منظور کر لیا ہے. یہ بل 2 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں فوج کی ایک بس پر خودکش حملے میں 13 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے ہیں. مشرقی یروشلم سے ایک فلسطینی نوجوان کی مس شدہ لاش برآمد ہونے کے بعد فلسطینی نوجوانوں اور اسرائیلی بلبا پولیس کے درمیان تصادم کی اطلاعات ہیں. عالمی ادارہ صحت کے ایک سرکردہ رہنما نے سائنسدانوں کی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ایبولا وائرس سے نمٹنے کے لیے خاطر خواہ تحقیق کریں. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ اگر اینٹی بایوٹکس کے خلاف جراثیم میں بڑھتی ہوئی مزاحمت کو قابو نہیں کیا گیا تو دنیا طب کے سیاہ دور میں واپس جا سکتی ہے. اور فٹ بال کے عالمی ادارے فیفا کے حکام کا کہنا ہے کہ سٹے بازی کے بازاروں سے کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جن سے واضح ہو کہ کیمرون اور کروشیا کے درمیان میچ فکس تھا.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. سامعین, شمالی وزیرستان سے ہجرت کرنے والوں میں کون کون لوگ شامل ہیں ان میں سے کچھ کا ہم ذکر کریں گے آگے چل کر, لیکن پہلے یہ خبر کہ افغانستان میں حکام نے بتایا ہے کہ کابل میں فوج کی ایک بس پر خودکش حملے میں 13 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جن میں افغان ایئر فورس کے 8 ارکان بھی شامل ہیں. حکام کے مطابق اس حملے میں 14 عام شہری بھی زخمی ہوئے. طالبان نے اس خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. تفصیل کابل سے نامہ نگار سعید انور کی اس رپورٹ میں.
کابل میں افغان سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ایک خودکش حملہ آور نے آج صبح سویرے کابل یونیورسٹی کے قریب افغان آرمی کے ایک منی بس کو نشانہ بنایا ہے. افغان وزارت دفاع کے ترجمان جنرل ظاہر عظیمی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے بارے میں یوں معلومات فراہم کی.
تعداد تلفات منصوبین اردوی ملی 8 نفر شہید شدن و 13 نفر زخمی.
ظاہر عظیمی کہہ رہے تھے اس حملے کے نتیجے میں افغان آرمی کے 8 اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 13 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کی حالت تشویش سے باہر ہے.
وضعیت زخمی خوب ہے.
وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق اس منی بس کا تعلق افغان ایئر فورس سے ہے اور ہلاک و زخمی ہونے والے بھی ایئر فورس کے اہلکار ہیں. دوسری جانب افغان وزارت صحت کے حکام نے کہا ہے کہ اس خودکش حملے میں عام شہریوں کو بھی جانی نقصان اٹھانی پڑی ہے. وزارت صحت کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ 5 عام شہریوں کی لاشیں سول ہسپتال میں لائی گئی ہے اور کم از کم 14 عام شہری زخمی ہوئے ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس منی بس میں 30 افراد سوار تھے اور وہ سب ہلاک یا تو زخمی ہوئے ہیں. افغانستان میں رمضان کے مہینے میں یہ پہلی خودکش حملہ ہے جس میں متعدد افغان آرمی کے اہلکار اور عام شہری ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. 2 دن پہلے افغان حکام نے جنوب مشرقی صوبے خوست میں کہا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے 6 افراد پر مشتمل ایک خودکش حملہ آور گروپ کو گرفتار کیا ہے. یہ خودکش حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ افغان صدر حامد کرزئی نے رمضان کے مہینے کی مناسبت سے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی بندوقیں زمین پر رکھ کر افغان حکومت کی امن پروسیس میں شامل ہو جائیں اور عام شہریوں کی ہلاکت سے دستبردار ہو جائیں. سعید انور, بی بی سی, کابل.
اور اب کچھ ذکر شمالی وزیرستان سے ہجرت کرنے والے کچھ بچوں کا. پاکستان میں ماضی میں سیلاب اور زلزلے کے متاثر بچوں کے لیے مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے خوراک, تعلیم اور تفریح کا انتظام کیا جاتا رہا ہے, لیکن شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کی وجہ سے 5 لاکھ متاثرین میں شامل بہت سے بچوں کے لیے کہیں بھی کوئی انتظام نظر نہیں آتا. حکومت کی ساری توانائی راشن کی تقسیم تک محدود ہے. ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے بنو میں ان بچوں سے بات کی اور ہمیں یہ رپورٹ بھیجی.
بنو سے 4 کلومیٹر دور اینٹوں کے بٹھوں کے درمیان خالی میدان میں کئی بچے کھیل کود رہے ہیں, لیکن 9 سالہ زیب خان دور سے انہیں دیکھ رہا ہے. زیب خان کا بایاں بازو ٹوٹا ہوا ہے جس وجہ سے ڈاکٹر نے اس کو آرام کرنے کے لیے کہا ہے, مگر ایک کمرے میں 20 لوگ ہونے کی وجہ سے اس کو لیٹنے کی جگہ بھی دستیاب نہیں. زیب خان کا تعلق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کے اے پی گاؤں سے ہے. مبینہ بمباری کے دوران وہ چوٹ لگنے سے زخمی ہو گئے. میں نے ان کے بھائی سے تفصیلات معلوم کی.
وہ جہاز کے ڈر کے وجہ سے بھاگ رہا تھا تو گر گیا، اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئی، وہاں اس کا علاج نہیں ہوا۔ جب ہم یہی آئے تو یہاں پہ علاج شروع کیا، نہیں پہلے بھی آتے رہتے تھے لیکن اس ٹائم پر بمباری بہت زیادہ ہو رہی، باہر کی طرف کر رہے تھے لیکن ڈر کی وجہ سے وہ باہر کا بھاگ رہا تھا۔ جو ہے نا ہمارے گھروں کے ساتھ تو نہیں ہوا لیکن تھوڑی ادھر پڑوسیوں کے ساتھ ہوا۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ پہلے بمبارمنٹ ہوئی، پھر کچھ دن کرفیو ہوئی، جب کرفیو کھولا تو ہم کرفیو کے بعد آئے۔
زیب خان سمیت ہزاروں بچے پہلی بار اپنے علاقوں سے باہر آئے ہیں لیکن انہیں یہاں کوئی تفریح حاصل نہیں۔ سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بھی ان بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم نظر نہیں آتے، جس وجہ سے گرمی اور دھوپ میں یہ بچے گھروں کے باہر کھیل کود کر وقت گزارتے ہیں۔ سپرا بی بی کھانسی اور بخار میں مبتلا اپنی ایک سالہ نواسی کے لیے پریشان نظر آتی ہیں، جو طیاروں کی مبینہ شیلنگ کی وجہ سے زخمی ہوئی ہیں۔ اس بچی کے چہرے پہ زخم کے نشانات ہیں۔ ایک مترجم کی مدد سے اس بزرگ خاتون نے اپنی مشکلات بیان کی۔
کہہ رہی ہیں کہ جب طیاروں سے جب بمباری ہو رہی تھی وہاں سے جو اس کے وہ پترے سے نہیں نکلتے وہ لگے ہیں اسے۔ کہہ رہی ہیں میرے ہسبینڈ کا سی این ایس سی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کچھ ملتا بھی نہیں ہے، یہ لے جاتے ہیں پھر واپس لے آتے ہیں، غربت کی وجہ سے کچھ نہیں کر پائیں۔
شمالی وزیرستان سے آنے والے بچوں کو اس وقت اگر کوئی تحفہ یا خاص چیز ملی ہے تو وہ ہے پولیو ویکسین، جو سیدگی کے مقام پر ہر بچے کو پلائی گئی تھی۔ باسکو اسکول میں موجود عیسائی خاندان کے بچے دیگر متاثرین کے مقابلے میں زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں۔ اسکول کے کمرے بھی بڑے ہیں اور چار دیواری کے اندر کھیلنے کی جگہ بھی دستیاب ہے۔ 9 سالہ شہزاد سے میں نے پوچھا کہ وہ میران شاہ سے یہاں کیوں آئے۔
وہاں پہ حالات بہت خراب ہیں، وہاں پہ انکل بہت بڑی گنے ہیں، گاڑی میں آئے تھے، کنوائی میں آئے تھے۔ ہمارے ساتھ کیا نام ہے 2 فیملی آئے تھے، اسکول بھی تھا وہاں پہ، پھر کھانا مونا بھی وہاں پہ دیتے تھے اور ہم کھیلتے بھی تھے وہاں پہ۔ یہاں پہ زیادہ گرمی، گھر پہ نہیں تھی، لائٹ کا بہت مسئلہ ہے۔
میرا نام امیلیا ہے، میرے انشاءاللہ میں حالات خراب ہیں، آپریشن کی وجہ سے میں گھر نقل مکان۔
13 سالہ سارا سے جب ملاقات ہوئی تو وہ ہسپتال سے چہرے کی دوائی لے کر آئی تھیں۔ ان کا تعلق عیسائی برادری سے ہے لیکن انہوں نے مقامی مسلم خواتین کی طرح برقعہ اوڑھ رکھا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ یہ سفید نہیں سیاہ تھا۔ سارا نے بتایا کہ وہ میران شاہ سے پیدل آئے تھے، سخت گرمی اور دھول کی وجہ سے برقعے میں گرمی لگنے سے ان کا چہرہ جلس سا گیا، اب ڈاکٹروں نے کچھ لوشن اور ٹیوب دی ہے۔ یہ کہانی صرف سارا اور زیب خان کی نہیں، ہزاروں بچوں کے پاس ایسی کئی کہانیاں ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، بنو۔
شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے افراد میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، ان میں اقلیت سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے گلوکار بھی شامل ہیں جو طالبان سے چھپ کر موسیقی سیکھتے رہے۔ خیبر پختونخوا کے شہر بنو میں ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان نے ان سے ملاقات کی۔
پیشے کے اعتبار سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر میرن شاہ میں اقلیتوں کی تنظیم کے صدر اور شوق موسیقی کا۔ جی ہاں، یہ ہیں ڈاکٹر خالد اقبال، جو ان دنوں خیبر پختونخوا کے شہر بنو میں ان متاثرہ افراد میں شامل ہیں جنہیں ایک اسکول میں پناہ ملی ہے۔ مسیحوں کے اس مشن اسکول میں اقلیتوں کے کچھ خاندان پہنچے ہیں، ان میں ہندو اور مسیحی برادری کے لوگ شامل ہیں۔ اقلیتی برادری کے یہ لوگ وزیرستان کے لہجے میں پشتو زبان روانی سے بولتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر خالد اقبال اردو، پنجابی اور سرائیکی کے علاوہ پشتو زبان میں بھی گیت گاتے ہیں۔
بیاہ خشان وایا، مات جنان وایا، مات جنان وایا، بیاہ خشان وایا، بیاہ خشان وایا، بیاہ خشان۔
شمالی وزیرستان میں یوں تو موسیقی اور ٹی وی کے استعمال پر پابندی کافی عرصہ پہلے سے لاگو تھی، لیکن طالبان کی جانب سے سن 2005 کے بعد مزید سختی کر دی گئی، جب مختلف علاقوں میں سی ڈیز کی دکانوں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر خالد اقبال کا کہنا ہے کہ میرن شاہ میں موسیقی کے لیے کوئی ماحول ہی نہیں تھا، خوف ضرور تھا لیکن وہ اس ماحول میں بھی موسیقی سیکھتے رہے۔
موسیقی تو کیا میوزک نام کی چیز پر اسے کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے وہاں پر طالبائزیشن جو ہے نا اسے بہت برا مناتے ہیں۔ ہم تو چونکہ کینٹ کے ایریا میں ہیں تو وہاں پر چھپ چھپ کے کبھی جو ہوتا ہے ہمارا سلسلہ وہ کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وہ چھاونی کے علاقے میں رہتے تھے، کبھی کبھار حالات ایسے ہو جاتے تھے کہ انہیں گائیکی کا موقع میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر جب حالات قدرے بہتر ہوتے تھے تو اپنا شوق ضرور پورا کرتے۔
موسیقی کے حوالے سے تو زیادہ خوف تھا، اور ویسے ہمیں وہاں پر رہنے سے کوئی خوف نہیں،
کوئی مشکل نہیں،
لوگوں کے ساتھ ہمارا رہنا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا بالکل نارملی، اور ویسے یہ ہے کہ ہٹ کر ہمارے وہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ مائنارٹی کی وہ بڑی قدر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے ہمسایہ لوگ ہیں۔
ڈاکٹر خالد اقبال کے مطابق طالبان نے پہلے سی ڈیز دکانوں کے مالکان کو تنبیہ کی کہ یہ کاروبار ترک کر دیں۔
تب جب یہ 2005 سے پہلے تک تو ڈھول شادیانے بجتے تھے اور سی ڈی شاپس بھی تھیں، لیکن 2006-7 اور 2008 کے عرصہ میں جو ایسا ہوا کہ طالبانیزیشن کی طرف سے اس چیز کو کفر قرار دیتے ہوئے جتنے بھی سی ڈی شاپس تھے ان کو وارن کیا گیا، پہلے انہیں نوٹس دیا گیا کہ آپ یہ بند کر دیں، تو کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو وارن کر کے ان کی دکان میں بم بلاسٹ کر دیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں بہت گلوکار ہیں، جو شوق ترک نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے علاقہ ترک کر دیا، اور جو لوگ علاقہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے انہوں نے موسیقی کو خیر آباد کہہ دیا۔
ہنس کے بولوے جینا نی جینا میں تیرے بن یار، وعدہ اے وعدہ تو لے لے دلدار، ڈھولنا بس اکھاں دے کول وے کدی ہس کے بول وے بس۔
ان سے جب میں نے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ وہ موسیقی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔
جی مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ بفضل خدا جب ہم اپنے وطن میں واپس جائیں گے امن ہوگا۔ موسیقی تو میرا ایسا ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں، اور ہے بھی ایسے کہ جب تک میں قبر میں نہ جاؤں کوئی یہ میرا شوق نہیں ختم ہو سکتا، بے شک میں خود نہ کروں، میری یہ خواہش ہے اور ہے بھی ایسے، اور انشاءاللہ ہوگا بھی ایسے کہ میرے بچے میرے نام کو زندہ رکھیں گے موسیقی کے حوالے سے۔
شمالی وزیرستان ایجنسی میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے، بیشتر لوگ اسی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ انہیں پرامن وزیرستان چاہیے جس میں وہ آزادی سے رہ سکیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی،
بن تمہارا ہے تم ہو پاس۔
شمالی وزیرستان کی سرحد کی دوسری جانب افغانستان اکثر خبروں میں رہتا ہے، مگر زیادہ تر جنگ و جدل اور دہشت گرد حملوں کی وجہ سے، اور وہی تصاویر بھی ذرائع ابلاغ میں آتی ہیں۔ وہاں کا فن کم ہی پاکستان گیلریز کی زینت بنتا ہے، لیکن اب اسلام آباد میں افغانستان کے سفارت خانے نے گزشتہ دنوں ایک نوجوان افغان فنکار کی تصاویر اور پینٹنگز کی نمائش کا انعقاد کیا۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھی ہارون رشید نے بھی یہ نمائش دیکھی۔
اسلام آباد میں منعقدہ اس نمائش کو دیکھنے والوں میں بعض لوگ اسے ہمسایہ ممالک پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں ایک نئی گرم جوشی کے اشارے کے طور پر بھی دیکھ رہے تھے، لیکن منتظمین کے مطابق اس کوشش کا مقصد محض فن کا فروغ نہیں، بلکہ گزشتہ دنوں افغانستان کے شمالی علاقوں میں بارشوں اور زمین کی کٹائی سے تباہ ہوئے گاؤں کے متاثرین کے لیے امداد اکٹھی کرنا بھی تھا۔ پاکستان میں افغان سفیر جانان موسیٰ زئی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
منگ پدے باور ہم یو چھ افغانستان و پاکستان ترمنز دا لا نگدی اڑی کو دا لا خو اڑی کو ترمنز سکول۔
ہمیں اس پر یقین ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بہتر تعلقات کو ممکن بنانے کے لیے ثقافت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ آنے والے مہینوں میں موسیقی اور ہنر کے شعبے میں ایسے مزید پروگرام منعقد کیے جائیں گے جو صرف اسلام آباد اور کابل تک محدود نہ ہوں، بلکہ پورے ملک میں منعقد ہوں، تاکہ دونوں ممالک کے لوگوں کو مزید قریب لا سکیں۔
کلچرل پروگراموں نے پلا روا چھو چھ دا افغانستان اور پاکستان دے ملتوں خلق نور ہم سرنے۔
ایک نوجوان حامد مقتدر کی تصاویر اور فن پارے اس نمائش میں رکھے گئے ہیں۔
ان تصویروں کے ذریعے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے سوا کچھ اور بھی ہے اس ہستی میں، اور وہ جیسے مثلا آپ کی وائس یا آپ کی حرکت اور اس کا بھی تصویر ہے اور اس کا بھی
مطلب جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ بھی ایک امیج ہے جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں
وہ مفہوم ہے معنی ہے
فروخت ہوں گی تو اس سے جو پیسہ ملے گا وہ کہاں استعمال ہوگا
بدخشان پروینسی ہے ہمارے افغانستان میں اس میں زلزلہ آئے تھے 2700 آدمی مارے گئے بعد میں سرپل میں اور جوزجان میں سیلاب آئے مزار شریف میں سیلاب آئے پھر ہم نے سوچا کہ کیوں شمال کو کور نہیں کرے یہ میرے طرف سے ایک عدیہ ہے اور تحفہ ہے
یہ جو آپ نے پینٹنگ کیا ہے
اس میں ابسٹریکٹ بھی ہے اور اس میں پوسٹ مدرنزم بھی ہے
اور کتنی پینٹنگز ہیں
27 پینٹنگ ہے اور 25 فوٹوز
حامد مقتدر کی کم عمری ان کی واٹر کلر اور آئل پینٹنگ سے جھلک رہی تھی لیکن کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کی گئی تصاویر میں دلچسپی ہر کوئی لے رہا تھا فن کے نقاد نعیم پاشا کا کہنا تھا
آئی تھنک جس اسپرٹ کے پیچھے ہم نے یہ ایگزیبیشن ایکسیپٹ کی ہے اور کی ہے وہ ہے کہ افغانوں کی مدد ہو جو چار پیسے ان کو کوئی ڈونیشنز میں مل جاتے ہیں یا ان پینٹنگز کے بکنے سے مل جاتے ہیں اس کی اتنی وہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 90% میں دے دوں گا اس کے لیے تو ہم نے کہا ہم یہ سارا کچھ آپ کو دے دیتے ہیں اس کو کر لیں سو بیسک آئی تھنک کانٹینٹ کاز کے سامنے تھوڑا سا اگر مان بھی پڑ جائے تو کوئی بات
نمائش میں فنکار کے جذبے کا ہر کوئی قائل تھا تاہم سب اس پر بھی متفق تھے کہ فن کی پختگی میں شاید ابھی مزید وقت درکار ہے ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد
ابھی خبروں میں آپ سن چکے ہیں کہ مشرقی یروشلم سے رات گئے اغوا کیے گئے ایک فلسطینی نوجوان کی جلی ہوئی لاش ملنے کے بعد سے فلسطینی نوجوانوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات ہیں اسرائیل کے وزیراعظم بنجامین نیتن یاہو نے فلسطینی نوجوان کی ہلاکت کے واقعے کو قابل نفرت قرار دیا ہے اس سے قبل اسرائیل میں غرب اردن سے اغوا کے بعد قتل کر دیے جانے والے تین نوجوانوں کی آخری رسومات ادا کی گئیں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے
اسرائیل کی پولیس کو ایک فلسطینی نوجوان کی جلی ہوئی لاش کے ملنے کے بعد سے مشرقی یروشلم میں فلسطینی نوجوانوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں رات گئے اغوا ہونے والے محمد ابو خدیر کے ایک رشتہ دار سعید ابو خدیر کا کہنا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ چند افراد محمد ابو خدیر کو زبردستی گاڑی میں ڈال رہے تھے
وہ بیٹھا ہوا تھا کہ دو لوگ آئے اور اس سے شوافت کے روڈ کے بارے میں پوچھا جب وہ اسے بات کر رہے تھے تو ایک گاڑی آئی ان دونوں افراد نے لڑکے کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا اور اغوا کر کے لے گئے اس جگہ پر موجود چند لوگوں نے یہ سارا منظر دیکھا انہوں نے اس گاڑی کا پیچھا بھی کیا لیکن وہ اسے پکڑ نہ سکے انہوں نے بہت تیزی سے گاڑی دوڑائی اور ٹریفک لائٹ کے اشارے پر بھی نہ رکے وہ لفتہ کے علاقے میں راموت کی طرف چلے گئے
اس واقعے کے بارے میں اسرائیل کی پولیس کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ قتل تین اسرائیلی نوجوانوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا ہو فلسطینی نوجوان کی ہلاکت کے بعد مشرقی یروشلم میں فلسطینی نوجوانوں نے اسرائیل کی پولیس پر پتھراؤ کیا جبکہ پولیس نے جواب میں آنسو گیس اور ربر کے بلٹس برسائے مغربی کنارے سے اغوا کے بعد قتل کیے جانے والے تینوں اسرائیلی نوجوانوں کو آج سینٹرل اسرائیل میں دفنا دیا گیا ہے اس موقع پر ملک کے صدر شمعون پیریز اور وزیر اعظم بنجامین نیتن یاہو سمیت ہزاروں اسرائیلی موجود تھے دوسری جانب اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ نے پیر کو مغربی کنارے سے اغوا نوجوانوں کی لاشیں ملنے کے بعد سے دوسری دفعہ ملاقات کی ہے اس سے قبل پیر کو ہونے والی پہلی ملاقات میں اسرائیلی وزراء کسی بھی کارروائی کے معاملے پر منقسم نظر آئے آج کے اجلاس میں شرکت سے قبل اسرائیل کے وزیراعظم بنجامین نیتن یاہو نے ایک بار پھر فلسطین کی شدت پسند تنظیم حماس کو اسرائیلی نوجوانوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس پر حملے کا اعادہ کیا
پہلے قاتلوں تک پہنچنا ہے اور ان سب تک جو انہیں اغوا کرنے میں شریک رہے جو بھی اغوا اور قتل میں ملوث تھا اسے نتائج بھگتنا ہوں گے ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم اس واقعے میں ملوث آخری شخص تک نہیں پہنچ جاتے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں جا کے چھپیں گے۔
دوسری جانب حماس اس واقعے میں کسی بھی طرح ملوث ہونے کے امکان کو مسترد کرتا ہے۔ پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن یا پی ایل او کی ایک سینئر اہلکار حنان اشروی کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے حوالے سے اسرائیل کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی چاہیے یا پھر کچھ تبدیل نہیں ہوگا۔
You cannot sort of use every development like this in order to punish a whole nation.
آپ ایسے کسی بھی واقعے کو بنیاد بنا کر پوری قوم کو سزا نہیں دے سکتے جو کہ اسرائیل کر رہا ہے۔ اگر آپ یہی منطق استعمال کریں گے تو ہم بھی اسی طرح کا رد عمل دیں گے۔ جون کے مہینے میں 14 فلسطینیوں کو قتل کیا گیا، جن میں سے صرف 10 افراد پچھلے 2 ہفتوں میں قتل ہوئے ہیں۔ ان میں بھی اکثر تعداد مقبوضہ اسرائیل میں رہنے والے بچوں کی تھی۔
واضح رہے کہ 2 ہفتے قبل لاپتہ ہونے والے تینوں اسرائیلی نوجوانوں کی لاشیں ہلہول قصبے سے اتوار کو ملی تھیں۔ ایک اسرائیلی اہلکار کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اغوا کے فوراً بعد گولی مار دی گئی تھی۔ آج ان تینوں اسرائیلی نوجوانوں کی آخری رسومات کے موقع پر وہاں موجود بی بی سی کے نامہ نگار کیون کنولی کا کہنا ہے کہ یہ منظر غیر معمولی تھا۔ تپتی دوپہر میں ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے۔ رسومات کی ادائیگی شروع ہوئی تو اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا۔ گو کہ اطلاعات ہیں کہ متاثرہ خاندانوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ اسرائیل کی جانب سے کسی ممکنہ جواب کے بارے میں بات نہ کریں۔
یہ رپورٹ پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان۔ بھارت نے امریکہ کے قومی سلامتی کے ادارے این ایس اے کے ذریعے حکمراں جماعت بی جے پی کی جاسوسی کیے جانے کے خلاف امریکہ سے سخت احتجاج کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ وہ مستقبل میں ملک کی سیاسی جماعتوں کی جاسوسی کرنے سے باز رہے۔ نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد امریکہ بھارت سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ستمبر میں مودی اور امریکی صدر باراک اوباما کی ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ دلی سے ہمارے نمائندہ گر شکیل اختر کی رپورٹ۔
امریکی خفیہ اداروں کے ذریعے بی جے پی کی جاسوسی کرنے کی خبر کے انکشاف پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کی حکومت نے دلی میں مامور امریکہ کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو طلب کیا اور ان سے جاسوسی کے معاملے پر اپنی ناخوشی ظاہر کی۔ بھارت نے کہا کہ کسی فرد یا کسی بھارتی تنظیم یا ادارے کی جاسوسی اس کے لیے قطعی ناقابل قبول ہے۔ حکومت نے امریکہ سے یقین دہانی بھی چاہیے کہ امریکہ مستقبل میں اس طرح کی جاسوسی کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ سرکاری طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ وزارت خارجہ نے امریکہ کے کس سفارتکار کو طلب کر کے احتجاج کیا ہے۔ دلی میں امریکہ کی سفیر نینسی پاول نے چند ہفتے قبل سفیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس وقت سے کیتھلین اسٹیون کارگزار سفیر کی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ امریکی سفارت خانے سے رابطہ کرنے پر ایک ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ مسلمہ اصول کے تحت امریکہ اپنے میزبان ملک سے ہونے والی سفارتی بات چیت پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ اس سے قبل گزشتہ برس جولائی میں جب امریکہ کی قومی سلامتی کے ادارے کے ذریعے بھارت کے بعد افراد اور اداروں کی جاسوسی کا معاملہ سامنے آیا تھا تو اس وقت بھی حکومت نے واشنگٹن میں امریکی انتظامیہ سے یہ سوال اٹھایا تھا۔ گزشتہ پیر کو امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک خفیہ دستاویز شائع کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ کے قومی سلامتی کے ادارے این ایس اے نے 2010 میں جن تنظیموں اور جماعتوں کی جاسوسی کے لیے امریکہ کی ایک خصوصی عدالت سے منظوری حاصل کی تھی اس میں اس وقت کی بھارت کی حزب اختلاف کی جماعت بی جے پی بھی شامل تھی۔ بی جے پی اب اقتدار میں ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے منکشف ہو جانے والی اس رپورٹ میں یہ نہیں بتایا کہ این ایس اے نے بھارتی سیاسی پارٹی کی جاسوسی کے لیے عدالت میں کیا جواب پیش کیا تھا۔ بی جے پی کے علاوہ اس فہرست میں لبنان کی عمل، مصر کی اخوان المسلمون اور نیشنل سالویشن فرنٹ اور پاکستان کی اس وقت کی حکمراں جماعت پیپلز پارٹی شامل تھی۔ بی جے پی کی جاسوسی کا یہ معاملہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نریندر مودی کی حکومت سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئندہ ہفتوں میں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ریپبلکن لیڈر جان مکین دلی کے دورے پر آنے والے ہیں۔ ستمبر میں وزیر اعظم مودی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے نیویارک کا دورہ کریں گے۔ اس دورے میں وہ امریکہ کے صدر باراک اوباما سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان کی وفاقی حکومت نے جسٹس ناصر الملک کو پاکستان کا نیا چیف جسٹس تعینات کر دیا ہے۔ اس بارے میں وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دی گئی ہے۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوگی۔ حلف اٹھانے کے بعد جسٹس ناصر الملک ملک کے 22ویں چیف جسٹس ہوں گے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی 5 جولائی کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے، جبکہ جسٹس ناصر الملک 6 جولائی کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ نامزد ہونے والے نئے چیف جسٹس ناصر الملک عدلیہ کا حصہ بننے سے پہلے 17 سال تک وکالت کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں۔ سن 1993 میں انہیں صوبہ خیبر پختونخوا کا ایڈوکیٹ جنرل تعینات کیا گیا اور سن 1994 میں انہیں پشاور ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ جسٹس ناصر الملک کو سن 2004 میں پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا، جبکہ ایک سال کے بعد انہیں سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس ناصر الملک سپریم کورٹ کے ان ججز میں شامل ہیں جنہیں سابق فوجی صدر پرویز مشرف نے 3 نومبر سن 2007 میں ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد گھروں میں نظر بند کر دیا تھا، تاہم انہوں نے سن 2008 میں ملک میں عام انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اس وقت کے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر سے دوبارہ اپنے عہدے کا حلف لیا تھا۔ جسٹس ناصر الملک اس بینچ کا حصہ تھے جس نے سابق فوجی صدر کی طرف سے 3 نومبر سن 2007 کو ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس 7 رکنی بینچ کی بھی سربراہی کی تھی جس نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو 26 اپریل سن 2012 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کے خلاف مقدمات کھولنے کے لیے سوئس حکام کو خط نہ لکھنے پر عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کے مقدمے میں مجرم قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یوسف رضا گیلانی کو اپنے عہدے سے الگ ہونا پڑا تھا۔ جسٹس ناصر الملک کا چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سپریم کورٹ میں باقی ججز کی تعداد 15 رہ جائے گی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اس سال پاکستان سے برطانیہ بھیجے گئے آموں کی چند پیٹیوں میں سے پھلوں کی کچھ مکھیاں نکلیں، جن کی وجہ سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ برس سندھ اور پنجاب کے باغات کے آم برطانیہ اور یورپی یونین برآمد کرنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک کہ یورپی درآمدی قوانین کے مطابق حفاظتی اقدامات پورے نہیں کیے جاتے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں آموں کی بہترین اور مختلف النوع اقسام پیدا ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق موثر ٹیکنالوجی اور اقدامات سے آموں کی برآمد بڑھائی جا سکتی ہے۔ نوشین عباس کی ملتان سے رپورٹ۔
پاکستان میں گرمی کے آتے ہی آم مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، جن کی اندرون ملک تو مانگ ہے ہی، بیرون ممالک میں بھی یہ کافی مقبول ہیں۔ اور شاید کم لوگ ہی جانتے ہوں کہ پاکستان دنیا میں آم برآمد کرنے والا 8واں بڑا ملک ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں مزید ترقی کی ابھی بہت گنجائش ہے۔ اگرچہ ای یو نے بھارتی آموں پر 1 سال کی پابندی لگا دی ہے، تاہم ایکسپورٹرز اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ای یو کے علاوہ بھی ایکسپورٹرز نئے مارکیٹوں تک رسائی حاصل کر رہے ہیں تاکہ آموں کی صنعت کو مزید فروغ ملے۔ پاکستانی ایکسپورٹر شاکر حسین کو اس سال پہلی بار یورپین یونین سے آرڈر ملا ہے۔ یہ ایک مڈل مین ہے جو آم کے باغات سے آم خرید کر برآمد کریں گے۔
وہ آرڈر جو ہمیں ملا ہے وہ آئرلینڈ سے ملا ہے، اور ہمیں پہلی مرتبہ وہاں سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، تو ہفتے میں انہیں 1.5 ٹن آم کہا ہے کہ ہمیں آپ بھجوائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا پر پابندی لگی ہے اس کا فائدہ یقیناً طور پر اگر پاکستان چاہے تو وہ اٹھا سکتا ہے، اور اٹھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔
حسین جیسے لوگ نئے ملکوں کو آم برآمد کرنے میں کامیاب رہے ہیں، لیکن پاکستان بھر میں آم کی برآمد میں پھلوں کی مکھی کی بیماری کے باعث کافی مشکلات پیش آئی ہیں، لیکن اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو کئی مغربی ممالک پاکستانی آم خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستانی آموں کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے غیر ملکی امدادی تنظیمیں، بلکہ کسی حد تک پاکستانی حکومت خود بھی نئی ٹیکنالوجی متعارف کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یو ایس ایڈ نے پانی سے صاف کرنے کی ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے جس سے اعلیٰ معیار کے آم برآمد کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی کے رہنما سہیل ایاز کا کہنا ہے کہ مارکیٹوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکستانی حکومت تیز رفتاری سے کام نہیں کر رہی۔
اگر ہم ان کو فل سوئنگ پہ لے کے آئیں اور پورا پوٹینشیل یوز کریں تو ہم اس کو ڈبل کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ پوٹینشیل ابھی بھی وہ 100 ملین کے اراؤنڈ ہے، لیکن جو ہم ابھی تک کیپٹلائز نہیں کر سکے، اور ابھی ہم لاسٹ ایئر جو کیپٹلائز کیا ہے وہ 49 پوائنٹ سمتھنگ ہے، اراؤنڈ $50 ملین ہے۔
اگرچہ انفرادی طور پر نئی مارکیٹوں میں جگہ بنانے پر کچھ لوگ خوش ہیں، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ پھر بھی حکومت اس نفع بخش صنعت سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے صحیح اقدامات نہیں کر رہی۔ نوشین عباس، بی بی سی نیوز، ملتان۔
اور جاتے جاتے آپ کو یہ خبر بتاتے چلیں کہ ہماری اس وقت ویب سائٹ پہ مقبول ترین خبر یہ ہے کہ کان سے جن نکالنے کی کوشش میں ایک مبینہ پیر نے ایک نوجوان بچے کو ہلاک کر ڈالا۔
آپ بھی یہ ویب سائٹ پر آ کر یہ خبر کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن۔ ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز فرائض انجام دیے ذیشان حیدر نے اور مارکو اورینٹو نے۔ ماہ بارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
پاکستان کی پارلیمان نے ملک میں دہشت گردی سے نمٹنے کے نئے قانون تحفظ پاکستان بل 2014 کو منظور کر لیا ہے۔ یہ بل 2 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں فوج کی ایک بس پر خودکش حملے میں 13 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ تقریباً 77,000 پاکستانی پناہ گزین شمالی وزیرستان میں آپریشن کے باعث سرحد پار کر کے افغانستان میں داخل ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ایک سرکردہ رہنما نے سائنسدانوں کی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ایبولا وائرس سے نمٹنے کے لیے خاطر خواہ تحقیق کریں۔ برازیل کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے 11 افراد کو فٹ بال ورلڈ کپ کے غیر قانونی ٹکٹ فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے، جس سے انہوں نے اب تک 90 ملین ڈالرز کمائے تھے۔ اور فٹ بال کے عالمی ادارے فیفا کے حکام کا کہنا ہے کہ سٹے بازی کے بازاروں سے کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جن سے واضح ہو کہ کیمرون اور کروشیا کے درمیان میچ فکس تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔